آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی ہے, پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں,
فون سے رابطہ کرتے ہیں, 2 لاکھ روپیہ لاؤ, اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
السلام علیکم سامعین, پروگرام ہے میری کہانی, میں ہوں آپ کی میزبان شہناز عزیز, ہماری پروڈیوسر سعدیہ اسد اور انجینئر ہیں زبیر طیب. تو اس سے پہلے کہ ہم پروگرام شروع کریں, آپ کو یاد دلا دوں کہ ہمارے اس پروگرام کے دوران آپ ٹیلی فون بھی کر سکتے ہیں, بڑا آسان سا نمبر ہے 0800-777-789. تو یہی پروگرام جو آپ اس وقت سن رہے ہیں, کل صبح پاکستان میں صبح 6 بجے اور بھارت میں 6:30 بجے آپ دوبارہ سن سکیں گے انہیں میٹر بینڈز پر جس پہ اس وقت آپ یہ پروگرام سن رہے ہیں. تو چلیے آج کے پروگرام کی طرف چلتے ہیں. آج کے پروگرام میں آپ 3 کہانیاں سنیں گے اور ایک بہت اچھے سے مہمان سے ملاقات کریں گے. پہلے ان سے تعارف کروا دوں, آپ پہلے بھی پروفیسر احمد اعجاز مزدور صاحب سے مل چکے ہیں, نشتر میڈیکل کالج میں ڈاکٹر اور پروفیسر ہیں. تو ڈاکٹر صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام جی,
بہت شکریہ پروگرام میں دوبارہ آنے کا. اور پچھلی دفعہ میں ابھی تھوڑی دیر میں لوگوں کو بتاؤں گی کہ جو کام کرنے آپ آئے تھے اس میں کام تو بہت سے لوگ کرتے ہیں اس پروگرام میں, جو بھی لوگ آتے ہیں ہمیشہ ہماری درخواست پہ وہ کر دیتے ہیں, لیکن مجھے بہت پسند آیا جو ایک طریقہ ہوتا ہے نا, مطلب اس میں بہت ضروری ہوتا ہے کہ یہ کنفرم کیا جائے کہ مدد صحیح جگہ جا رہی ہے اور صحیح طریقے سے جا رہی ہے. تو میں کچھ دیر میں اپنے سننے والوں کو یہ بتاؤں گی. تو ڈاکٹر صاحب میں آپ کا تعارف کروا دوں ہمارے کہانی کار سے پہلے, یہ ایک 27 سال کے نوجوان ہیں, محمد ثاقب ان کا نام ہے, خیرپور ٹامے والی سے انہوں نے کہانی بھیجی ہے. تو ان کی زندگی کی کہانی بڑی عزم و ہمت کی کہانی ہے. پہلے ہم کہانی سن لیتے ہیں پھر میں آپ کی ان سے ملاقات کرواتی ہوں. جی
میرا نام محمد ثاقب ہے, میری عمر 27 سال ہے, ہم 5 بہن بھائی ہیں جن میں سے میں سب سے چھوٹا ہوں. میں بچپن ہی سے معذور تھا کیونکہ جب میں پیدا ہوا تو میری کمر پر ایک دانہ نما ابھار تھا جو ایک اضافی اعضا سا تھا. ڈاکٹرز نے میرے والدین کو آپریشن کا مشورہ دیا تو والدین نے آپریشن کروا دیا. آپریشن کے وقت میں 40 دن کا تھا. ڈاکٹرز نے میرا آپریشن غلط کر دیا جس کی وجہ سے میری دونوں پاؤں اور مسانہ ناکارا ہو گئے. 10 سال کی عمر میں میں نے بیساکھیوں پر چلنا شروع کیا. میری دیکھ بھال میری والدہ کرتی تھی, ان کے بغیر میں نہیں رہتا تھا. 1997 میں میری والدہ انتقال کر گئی, اس وقت میری عمر تقریباً 12 سال تھی. والدہ کے بعد میں اپنی دیکھ بھال خود کرنے لگ گیا. اسی طرح دن گزرتے گئے, سب اپنی اپنی زندگی میں مشغول ہو گئے, میری طرف کسی کی توجہ نہیں تھی. والدہ کے جانے کے بعد میں اپنی فکر خود کرتا تھا. سب بہن بھائی شادی شدہ ہو گئے, الگ رہنے لگے سوائے میرے اور مجھ سے بڑے بھائی کے. والد سمیت ہم 3 افراد اپنے گھر میں رہتے تھے. مجھے اپنے مستقبل کی بہت فکر تھی, میں اپنا مستقبل بنانا چاہتا تھا. میں نے درزی کا کام سیکھنا شروع کیا, اپنے علاقے ہی میں ایک دکان میں لگ گیا. پھر ایسا ہوا میں کام کر رہا تھا, ان دنوں کام بہت زیادہ تھا, میری تمام تر توجہ کام پر ہی تھی. کام میں اتنا مشغول تھا کہ میں اپنی صحت کی بگڑنے کا اندازہ تک نہیں کر سکا. کسی نے میری کھانے پینے کی فکر نہیں کی, بس کام سے گھر اور گھر سے کام پر جاتا. میری صحت کمزور ہوتی گئی, مجھے ٹی بی ہو گیا تھا جس کا بعد میں پتہ چلا جب بہت دیر ہو چکی تھی. ایک دن کام کے دوران میری کمر اور کندھے میں شدید درد ہوا, میں نے میڈیکل اسٹور سے ٹیبلٹ لے کر کھائی, وقتی طور پر میں ٹھیک ہو گیا. میں نے کام جاری رکھا, وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری حالت بگڑتی جا رہی تھی, یہاں تک کہ مجھ سے چلا بھی نہیں جاتا. میری کمر میں ریڑھ کی ہڈی کے پاس دانا نکلا تھا, یہ اندرونی طور پر تھا جس کی وجہ سے اس کا پتہ نہیں چلا. بعد میں مجھے کمر میں ابھار سا محسوس ہونے لگا تھا, اسی دانے کے مواد میری ریڑھ کی ہڈی میں داخل ہو گیا, میری ریڑھ کی ہڈی کو متاثر کیا جس کی وجہ سے میں پیرالائز ہو گیا. ان دنوں میری بہن پنجاب سے گھر آئی اور میری حالت دیکھ کر مجھے ہاسپٹل لے گئی. میرے کندھے پر بھی دانا تھا, اس دانے کو محلے کے اسپتال والوں نے غلط کٹ لگا کر خراب کر دیا تھا. اسی اسپتال کے ڈاکٹر نے مجھے کراچی کے سول اسپتال میں بلایا اور ایک چھوٹے سے آپریشن کا کہا, جس پر میرے والد نے انکار کر دیا کیونکہ میرے والد بچپن کے آپریشن سے خوف زدہ تھے, جس کی وجہ سے میری حالت اور خراب ہو گئی. حالت مزید خراب ہونے سے میری بہن مجھے دوبارہ اسی والا اسپتال لے گئی. اس بار کسی ڈاکٹر نے مجھ پر توجہ نہیں دی. پیرالائز ہونے کی وجہ سے مجھے بیڈس اور زخم ہو چکے تھے. بہت بھاگ دوڑ کے بعد ایک ڈاکٹر نے اپنے وارڈ میں داخل کر دیا, لیکن جب بڑے ڈاکٹر نے وزٹ کیا تو انہوں نے مجھے یہ کہتے ہوئے ڈسچارج کر دیا کہ یہ ہمارا کیس نہیں ہے. ہم نیورولوجی وارڈ چلے گئے. وہاں کے ڈاکٹر نے ہمیں بالکل بھی دلچسپی ظاہر نہیں کی اور کہا کہ یہ میرا کیس نہیں ہے اور یہ آپ اس مریض کو گھر لے جائیں. پھر ہم گھر آ گئے. کچھ دن بعد ہم جناح اسپتال گئے. وہاں بھی انتہائی دشواری کا سامنا کرنا پڑا. بالآخر یہاں پلاسٹک سرجری وارڈ میں داخل ہو گیا, جہاں صرف میرے زخم کی پٹی کی جاتی تھی. جہاں میں ڈیڑھ ماہ داخل رہنے کے بعد گھر آ گیا. ہم گھر میں ہی پٹی کرنے لگے. ٹی بی کی وجہ سے میں بہت کمزور ہو گیا, ایک ڈھانچہ سا بن گیا تھا. میرے جسم میں خون ختم ہو گیا تھا. بہن مجھے ہنگامی طور پر سیول اسپتال لے گئی. یہاں میں داخل ہو گیا. مجھے 7 سے 8 خون کی بوتلیں لگی اور میرے تمام ٹیسٹ کیے گئے, جس سے معلوم ہوا کہ مجھے ٹی بی ہے. باقی تمام ٹیسٹ کلیئر ہو گئے. میرا ٹی بی کا علاج اور ڈریسنگ اسی اسپتال میں شروع کی گئی. یہاں سے 3 سے 4 ماہ داخل رہنے کے بعد گھر آ گیا. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. میں 8 سے 9 سال سے گھر میں ہی پڑا ہوا ہوں. اس دن کے بعد مجھے کوئی بھی علاج کے لیے کہیں نہیں لے گیا. انہی دنوں میرے بیڈ سور زخم بھی ٹھیک ہو چکے تھے اور پیرالائز بھی نہیں رہا تھا اور میرا ٹی بی ٹھیک ہو گیا ہے. میری ٹانگیں جم گئی ہیں دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے اور ٹانگوں کی اسکن خراب ہو گئی ہے جو کہ قابل علاج ہے. میرے دیکھ بھال کی جاتی تو آج آپ کو میں اپنی کہانی نہ بیان کرتا ہوتا. مجھے اپنی ٹانگوں پر سب کچھ محسوس ہوتا ہے, یہاں تک کہ ٹھنڈا گرم پانی بھی اپنی ٹانگوں کے پر محسوس کر سکتا ہوں اور میں اپنے ٹانگوں کی مسلز بھی ہلا سکتا ہوں. میں نے اپنے علاج کے لیے خود کوشش کرنے کا فیصلہ کیا. میں نے ایک کمیٹی ڈالی تاکہ میں کمپیوٹر خرید سکوں. میں نے 2011 میں کمپیوٹر خریدا. میں کبھی اسکول نہیں گیا, مجھے خود سے پڑھنا لکھنا آتا ہے. میں نے کئی جگہ اپنی درخواست بھیجی لیکن کوئی جواب نہیں آیا. 2013 میں میرے بڑے بھائی ایک ڈاکٹر کو لائے. انہوں نے میرا معائنہ کیا تو کہا میرا علاج ہو سکتا ہے, میں ٹھیک ہو سکتا ہوں. میرا علاج گھر میں ہی شروع کر دیا گیا جو ایک کورس تھا 15 دن کا, لیکن یہ مکمل نہ ہو سکا کیونکہ گھر والوں نے دلچسپی ہی نہیں دی, نہ ہی مجھ پر توجہ دی. معمول کی طرح رویہ رکھا اور علاج بھی مہنگا تھا. ڈاکٹر نے کہا تھا کہ میری صفائی اور خوراک کا خاص خیال رکھا جائے, لیکن کسی نے کچھ نہیں کیا. وقت کی پابندی میں خود کر رہا تھا. ڈاکٹر گھر والوں کو سمجھا کر تھک گیا. بالآخر ڈاکٹر پھر نہیں آیا. میں علاج کے لیے اکیلا تنہا کوشش کر رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ مجھے یہاں سے کوئی لے جائے, میری کیئر کی جائے. اگر میری کیئر کی جائے تو آدھا علاج میرا یہیں ہو جائے گا. کوئی تو مدد ضرور ملے گی.
آواز دوست کے نامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا, 12 سال کا تھا, تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, بجلی کرنٹ لگاتے.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے.
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون پہ رابطہ کرتے 2 لاکھ روپے لاؤ, اپنے بچیاں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد, پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
تو سامعین, امید ہے کہ آپ نے پتے نوٹ کر لیے ہوں گے اور کہانی بھیجتے ہوئے کاپی اپنے پاس ضرور رکھیے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, نشتر میڈیکل کالج کے ڈاکٹر احمد اعجاز مسعود صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ نے کہانی سنی, کیا تاثر ہے آپ کا؟
جی ہاں, بڑا باہمت بچہ ہے اور میں نے پوری کہانی سنی ہے اس کی, مگر اس سلسلے میں جو وقت گزر گیا اس کے لیے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. اب ہمیں سوچنا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے. تو اس کے سلسلے میں پہلے تو ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا چلا کہ وہ جو دانے ہوتے تھے اس کے جسم پہ, جو پہلا دانا ہوا, جو پیدائش کے چند ماہ بعد ہوا, اور پھر جو اب بھی ہوا ہے جس کا کہ انہوں نے آپریشن کروایا کراچی سول ہاسپٹل میں جا کے, اس کی تشخیص کیا ہوئی اور کیا تھا ہمیں یہ بھی پتا چلنا چاہیے. کیونکہ جب تک ہمیں اس کی تشخیص نہ پتا چلے, کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کینسر بھی کی قسمیں بھی ہوتی ہیں جس میں اس طرح کا ہو جاتا ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ وہ کینسر ہے تو اس کے لیے پھر بعد میں اسے ادویات بھی دینی چاہیے, صرف آپریشن اس کا حل نہیں ہوتا.
اچھا,
تو سب سے پہلے تو میں اس کی تمام رپورٹ دیکھنا چاہوں گا. ہو سکتا ہے یہ کیس میرا ہی ہو اور میں ہی اس کی مدد کر دوں.
اچھا,
اور ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اگر میرا کیس ہوا تو میں اسے یقین دلاتا ہوں کہ میں اس کی 100% فری ٹریٹمنٹ کروا دوں گا ان شاء اللہ.
ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ثاقب جو ہیں, اور آپ ثاقب سے پوچھ سکتے ہیں. ثاقب آپ کو آواز آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب کی؟
جی بالکل آ رہی, میں سن رہا ہوں ان کی.
تو آپ ڈاکٹر صاحب کو بتائیے کہ آپ کی جب پہلے جب آپ چھوٹے تھے جو کیا بتایا تھا, کیا تھا وہ دانا آپ کو جو تھا پتہ لگا آپ کو بعد میں بڑے ہو کے؟
وہ دانا ایکچولی دانا نہیں تھا, ایک ابھار سا تھا.
اچھا,
جسے عام طور پہ عام لگن بھی کہتے ہیں کہ چاند گرہن ہو گیا تھا ایسا کچھ, کمر سے ریڑھ کی ہڈی کی طرف نکلتا ہے جو ابھار سا گوشت تھا, ایکسٹرا گوشت کہتے ہیں.
اچھا,
دانا نہیں تھا وہ.
اچھا,
دانے میں تو اندر ایبسس ہوتا تھا, اس میں ایبسس نہیں تھا.
ایک قسم کا رسولی ہی کہہ سکتے ہوں, پھر ٹیومر کا کہہ سکتے ہوں, پھر جو
جی رسولی ٹائپ کا.
تو کیا ممکن ہے کہ آپ ملتان تشریف لے ہیں میرے پاس, میں دیکھنا چاہوں آپ کو, میں داخل بھی کر لوں گا آپ کو اپنے پاس تاکہ پھر مزید ہم اس کے لیے آگے کر سکیں.
میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا, کیونکہ میرے پاس جو رپورٹ تھی نا اسٹارٹ میں جو میری ایم آر آئی وغیرہ کروائی تھی وہ گم ہو چکی ہے, گھر والوں سے مس ہو گئی ہے تمام رپورٹ. ابھی حال ہی میں ایک سال پہلے میں اپنا بلڈ کا فل ٹیسٹ کروایا, اس کی رپورٹ پڑی ہوئی میرے پاس, اور پہلا ایم آر آئی کی
بلڈ نہیں. اگر آپ کے پاس ایم آر آئی یا کوئی بھی رپورٹ ہے, یا تو کسی کے ہاتھ میرے پاس بھیج رہے ہیں یا آپ خود تشریف لے ہیں ملتان ہاسپٹل میں, تو میں پھر آپ کو مزید اس حوالے سے مزید ٹیسٹ بھی ہم کروا لیں گے ملتان میں, سب چیز ممکن ہے, مگر پہلے دیکھنا پڑے گا آپ کو کہ کیا کیس ہے, اس کے مطابق ہی پھر ہم آگے چل سکتے ہیں.
ثاقب آپ مجھے بتا رہے تھے کہ آپ کی مجبوری کیا ہے جانے میں, آپ بتائیے ڈاکٹر صاحب کو, کوئی تکلف نہ کریں, آپ بتائیں ڈاکٹر صاحب کو کہ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ.
سر ایک تو سب سے بڑی مجبوری میری مالی حیثیت ہے, سب سے بڑی دوسری مجبوری یہ ہے کہ میرے ساتھ کوئی ہے نہیں, صرف والد ہے اور بھائی ہے. والد بہت ضعیف ہیں, 70 سال سے عمر ان کی زیادہ ہے, اور بھائی جو ہے وہی مزدوری کرتے ہیں, ان کو جو کماتے ہیں وہ گھر کا خرچہ چلتا ہے, ان کی وائف ہیں, ان کے 3 بچے ہیں.
تو یہ کہہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو ہیں یہ بس میں سفر نہیں کر سکتے, ان کے لیے ایمبولینس میں ہی جا سکتے ہیں یہ, اور ایمبولینس کا کرایہ ہوتا ہے 12,000 روپے جو انہوں نے مجھے بتایا. تو ویسے تو ناممکن ہے کہ اس پروگرام کے دوران کوئی فون کر کے یہ خرچ اٹھا لے, لیکن کیا کوئی ارینجمنٹ ہو سکتا ہے اس طرح کا کہ ان کو ایمبولینس کے ذریعے بلوایا جا سکے؟
دیکھیں ای بی والوں سے کہہ کے ہم کر سکتے ہیں. میں اس سلسلے میں آپ اگر مجھ سے کل رابطہ کر لیں میڈم, میں اس سلسلے میں پوچھوں گا, پھر بچے کو بھی بتا دیں گے, پہلے ہم آپس میں رابطہ کر لیں.
ٹھیک ہے, صحیح ہے.
تو آپ مجھے کال کر لیجیے, میں یہاں پہ انویسٹیگیٹ کر لیتا ہوں کہ اس خیر کو تامے والی سے ملتان کس طریقے سے آیا جا سکتا ہے, یا میں یہ چیک کرتا ہوں کہ قریب ترین کوئی ڈاکٹر ہو جو دیکھ کے مجھے گائیڈ لائن دے دے, انہیں دیکھ کے اگر ان کے خیر پر ٹامے والی میں کوئی ڈاکٹر ہوں وہ انہیں ایگزامن کر لیں اور پھر وہ مجھے فون پہ بتا دیں, تو پھر بھی ہو سکتا ہے.
میں تو کہتی ہوں بس آپ ہی نے لے لیجئے, مطلب آپ بلا لیجئے, کیونکہ کیا ڈاکٹر صاحب میں نے
جی وہاں پہ کچھ ہوگا نہیں. آپ ایسا کیجیے گا میڈم, آپ کل مجھے کال کر لیں, میں کل شام کو ساری تفصیل آپ کو بتا دوں گا, پھر ہم اس سے بچے سے بات.
چلیے ٹھیک ہے. اچھا ثاقب, تمہارے ساتھ ایک صاحب کام کر, تم نے جن درزی سے کام سیکھا تھا, میں چاہوں گی تم تھوڑا سا, وہ بہت ہی کوئی اچھے انسان تھے جنہوں نے تمہیں کام سکھایا اور تمہیں جینے کے قابل بنایا, کیسے آدمی تھے وہ؟
جی
ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا کیا نام تھا ان کا؟
انہوں نے میرا مختار نام تھا.
اچھا مختار صاحب تمہارے ساتھ؟ اچھا اچھا, تو ان کی ہم نے کچھ ریکارڈنگ کی ہے تھوڑی سی ڈاکٹر صاحب, ایک منٹ کی, جس سے آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوگا اور بھی کہ یہ کتنا ہمت والا لڑکا ہے. یہ سادیہ سنوائے گا ذرا مختار صاحب کی ریکارڈنگ.
میرا نام مختار خان ہے. میں کراچی سے ہوں اور پیچھے میں سوات سے منگورا سے تعلق رکھتا ہوں پمبر سے. آج سے 10 سال پہلے ہم کام کرتے تھے سلائی کا, تو یہ تو دونوں پیروں سے معذور ہے نا, اور ہمارے ساتھ یہ رمضانوں کے سیزن میں کام کرتا تھا, پھر بکرا عید تک کام, کافی محنت والا کام ہوتا ہے, ان دنوں میں کام زیادہ ہوتا ہے, تو اس کی حالت ان دوران بھی خراب ہوا کرتی تھی. جس کے ہاتھ پاؤں سلامت ہے وہ تو محنت نہیں کرتے, یہ تو معذوری کی حالت میں آتا تھا کام پہ. پھر اس کے بعد مقصد ایسا ہے کہ ہمارے استاد کا بھی انتقال ہو گیا اور اس کی حالت بھی کچھ خراب ہو گئی تھی. پھر اس کے بعد ہم میں تو چلا گیا ان سے تقریباً 10 سال کے بعد, یا 8 سال ہو گئے یا 9 سال یا 10 سال کچھ اتنے ہو گئے. تو پھر ہم مجھے اس نے فون کیا کہ مجھ سے ملنے کے لیے آؤ, تو میں گیا. یہ گھر میں پڑا ہوتا ہے نا, پہلے تو چلو کچھ چل پھر لیتا تھا, اور پھر اس کے بعد یہ چارپائی پہ ہی پڑا رہا ہے تو یہ الٹا پڑا رہتا ہے. پیروں سے معذور ہے, باقی ذہنی توازن سے بہت تیز لڑکا ہے, بہت محنتی لڑکا ہے. اس ٹائم پہ یہ ہمارے ساتھ کام کرتا تھا تو ہم دیکھتے تھے کہ یہ کافی ہوشیار ہے, بہت ہوشیار ہے.
شکریہ مختار صاحب اپنے دوست کے لیے رائے دینے کا. تو ڈاکٹر صاحب یہ ان کی بھی آپ نے تبصرہ سن لیا. اچھا ثاقب یہ بتاؤ کہ تم کراچی میں تھے کیا, جو کراچی کا اتنا ذکر, آپ رہتے کہاں ہو, کہاں رہتے ہو آپ اصل میں؟
میں کراچی میں رہا ہوں, کراچی میں ہی ہے.
تو یہ خیرپور ٹامے والی سے کیوں خط لکھا پھر آپ نے؟
نہیں میں نے تو نہیں لکھا یہاں پہ, اور صرف مسٹیک ہو گئی ہوگی پھر کچھ.
اچھا
ایڈریس نہیں دیا یہاں.
تو آپ کراچی میں ہی ہیں ابھی بھی؟ میں یہی حیران ہو رہی تھی کہانی سن کے کہ جب آپ نے کراچی میں سب کچھ کرایا. کس جگہ پر ہیں کراچی میں؟
کراچی میں بلدیہ ٹاؤن میں ہوں.
بلدیہ ٹاؤن میں. ڈاکٹر صاحب یہ تو بات ہی مختلف ہو گئی, کیونکہ میں سمجھتی کہ شاید یہ موو کر گئے واپس نا یہاں پر خیرپور, لیکن یہ کراچی میں ہی. اب بھی
ٹھیک ہے, میں کراچی میں بھی ان کی ہیلپ کر سکتا ہوں. آپ بس مجھے کل فون کریں, میں اس کے حوالے سے کراچی میں میرے ایک دو دوست ہیں آپ یونیورسٹی میں, میں ان سے بات کر لوں گا, وہ اس کی ہیلپ کر سکتے ہو تو میں انشاءاللہ اس کی ہیلپ کرواؤں گا.
میں ڈاکٹر صاحب کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ میری جو پوزیشن ہے سب نے الٹا لیٹا ہوا ہوتا ہوں. اب 8-9 سال سے میں الٹا ہی لیٹا ہوں اور میں بیٹھ نہیں سکتا. عام انسان کی تو جو کمر ہوتی ہے وہ لچک دار ہوتی ہے, جو موو کر سکتی ہے. اب میرے لیٹے لیٹے اور رہنے کی وجہ سے میرے مسل جو ہے نا وہ جیم ہو گئے.
ثاقب میں بتاؤں, ڈاکٹر صاحب جو بات کہہ رہے ہیں نا مجھے پورا یقین ہے. میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ لوگوں کو ایک قصہ بھی سناؤں گی ڈاکٹر صاحب کا. آپ بالکل اطمینان رکھیے, جب انہوں نے یہ کہا ہے اعجاز صاحب نے کہ وہ آپ کا کریں گے تو آپ بے فکر رہیے. میں بھی آپ سے کانٹیکٹ کروں گی اور ڈاکٹر صاحب سے پہلے میں بات کروں گی, ہم طے کریں گے پھر ہم, کیونکہ اس وقت آن ایئر ہم اتنا لمبا نہیں لے سکتے, تو آپ کی رپورٹیں وغیرہ ساری پھر ہم آپ سے تفصیل سے بات کریں گے. ٹھیک ہے, تو آپ کو ہم اب جانے دیتے ہیں, ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہیں گے. اور ثاقب بہت شکریہ, بس دعا کرتے رہو کہ تمہارا کام ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟
انشاءاللہ.
آپ ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے؟
جی ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ. میں بالکل پر امید ہوں, بہت خوشی ہے مجھے اتنی محنت کے بعد مجھے آپ ملے اور آپ میرے لیے کچھ کریں گے, اور مجھے آپ سے بہت امید ہے.
میں نے اسی لیے تو ان سے کہا کہ آپ اپنے پاس رکھ لیں, ثاقب کو جانے مت دیں کسی اور کے ہاتھوں میں. چلو ٹھیک ہے ثاقب, خدا حافظ تم سے. اچھا ڈاکٹر صاحب میں نے فیس بک پر ڈالی تھی تصویریں وغیرہ, تو جس میں آپ کے فیملی کی بھی ایک فوٹو تھی, اس میں آپ لوگ کہیں یورپ کے کسی ملک میں, کیونکہ اسکلپچرز وغیرہ جو ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے. تو ایک ہمارے پرویز زرگر صاحب ہیں جموں کشمیر سے, وہ خط لکھتے ہیں. انہوں نے خاص طور پر پوچھا ہے کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو تھوڑا بتائیں کہ کہاں کی یہ فوٹو ہے فیملی کی, کہاں تھے آپ؟
جی میں ویانا میں تھا جی, یہ ویانا کی فوٹو ہے.
اچھا اور کون سی جگہ تھی یہ؟
آسٹریا. آسٹریا ویانا.
نہیں نہیں میرا مطلب ہے میوزیم تھا کوئی, یہ جس کے باہر
یہ ادھر ان کے ایک مارکیٹ تھی, مارکیٹ کے اندر انہوں نے ایک میوزیم کے باہر یہ بنائی ہوئی تھی.
اچھا اچھا.
فاؤنٹین تھا, فاؤنٹین کے پاس ہم بیٹھے ہوئے.
اچھا تو ٹھیک ہے پرویز زرگر صاحب, یہ بیک گراؤنڈ تھا فوٹو کا جو آپ پوچھ رہے تھے. اچھا اس کے علاوہ فیروز منٹو, عرفان راجہ, محمد رمضان, قمر الزماں, ساجد ارشاد نمبردار اور ظفر اقبال لڑکا صاحبان نے بھی اپنی نیک خواہشات بھیجی ہیں سب لوگوں کے لیے, خاص طور سے ڈاکٹر صاحب کے لیے اس پروگرام کے حوالے سے. تو ڈاکٹر صاحب اب چلتے ہیں اس واقعے کی طرف. رضیہ بی بی کی کہانی ہم نے نشر کی تھی, جن کی بچی کو شبہ تھا کہ اسے کینسر ہو گیا چھوٹی بچی کو, اور انہیں اپنی بڑی بیٹی کی شادی کرنی تھی, تو انہوں نے کانٹیکٹ کیا تھا کہانی کے ساتھ, پھر میں نے آپ سے درخواست کی تھی. تو مجھے آپ نے جو خط لکھا تھا اس کے بعد, اس میں آپ نے لکھا تھا کہ آپ نے اس بچی کو سارے ٹیسٹ کروائے ہیں اور اس کو کینسر نہیں نکلا, جو بہت ہی ایک خوشی کی بات تھی. اور پھر آپ نے یہ بھی لکھا تھا کہ میں نے اپنے ایک ڈاکٹر کو جو اسی علاقے میں رہتے ہیں انہیں وہاں بھیج کے پورا انویسٹیگیٹ کروایا تو ان کی بچی کی واقعی شادی ہو رہی ہے, لیکن ان سے ہم نے پوچھا کہ کتنے پیسے چاہیے, انہوں نے کہا 20,000 چاہیے, تو ہم نے پھر ان پیسوں سے سامان وغیرہ خرید کے جو بھی انہیں چاہیے تھا دے دیا. میرے دل پہ بہت اثر ہوا تھا ڈاکٹر صاحب اس بات کا, ہر شخص کو مدد کرتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے. تو کیا آپ بتائیے کچھ تھوڑا سا اس بارے میں مجھے,
کس بارے میں
یہ آپ کی کس طرح کرتے ہیں, مطلب یہ جو آپ نے کام کیا تو ظاہر ہے کس خیال کے پیش نظر آپ اس طرح کرتے ہیں تاکہ سننے والوں کو پتا لگے کہ کیا کرنا چاہیے مدد کرنے کے لیے.
دیکھیں جی, ہر کام دنیا میں ہر بندہ کرتا ہے, مگر کچھ نہ کچھ ایسا کام کرنا چاہیے جو جس کے لیے انسانیت کو کوئی فائدہ ہو. تو میں تو صرف اسی لیے کرتا ہوں کہ جی کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کا فائدہ ہو جائے, بھلا ہو جائے. ہم نے اس شخص کو دیکھا, اس عورت نے مجبور عورت تھی وہ, اس کی بچی کی شادی تھی, تو ہم نے کہا کہ یہ کیس خراب نہ ہو جائے یا کچھ ہو نہ ہو جائے, تو ہم نے اس طریقے سے ہیلپ کی. بجائے پیسے دینے میں ہمیں یہ شک تھا کہ کہیں وہ کوئی غلط کام کے سلسلے میں نہ کوئی اور نہ ناجائز فائدہ اٹھا لے, تو ہم نے مناسب نہیں سمجھا اور ہم نے کوشش کی کہ اسے پیسے کی جگہ ہم وہ چیزیں لے دیں جس سے کہ اس کی بچی کا شادی بھی ہو جائے اور اس کا کام بھی ہو جائے.
بہت ہی اچھی بات ہے, مطلب یہ اس طرح پھر یہ ہوتا ہے کہ مستحق انسان تک ہی مدد پہنچتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں سامعین کو بتا دوں آپ کا کیا اسپیشلائزیشن, آپ کی کس شعبے میں, تھوڑا سا بتائیے ہمارے سننے والوں کو.
جی
آپ کا شعبہ کیا ہے میڈیکل میں؟
جی میں پروفیسر آف کلینیکل آنکولوجی ہوں جی, میں کینسر کا اسپیشلسٹ ہوں اور میں یہاں نشتر میڈیکل کالج ملتان میں پروفیسر ہوں اور یہاں پہ شعبہ سرطان کا ہیڈ ہوں.
سامین میں نے خاص طور سے اس لیے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا ہے کہ کئی دفعہ لوگ آنکولوجی کی وجہ سمجھتے نہیں ہیں, لیکن کینسر کے بارے میں اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو آپ کے لیے اچھا موقع ہے, آپ فون اگر ابھی کریں پروگرام میں آئیں آپ ڈاکٹر صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک سوال میں بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گی, لیکن پہلے اپنے کالرس کو لے لوں اور میں کالر سے درخواست کروں گی کہ اپنے جو ہے پروگرام تک محدود رکھیں اپنے سوالات کو. شاہد قریشی گلی سے.
کل جو ہے ورلڈ کینسر ڈے بھی تھا تو ہم نے اس سلسلے میں ملتان میں بھی بہت تقریبات کی ہیں, تو میں حاضر ہوں جی.
اچھا
جو پوچھنا چاہے میں حاضر ہوں.
ٹھیک ہے, بہت شکریہ. شاہد قریشی گلگت سے. جی شاہد صاحب السلام علیکم. شاہد صاحب جی سر, یہ مجھے لگتا ہے شاہد صاحب کو یا تو آواز نہیں آ رہی اور یا ٹیلی فون ان کا ڈراپ ہو گیا. دوسرے ہیں عبد الرحمان میاں والی سے. عبد الرحمان صاحب, عبد الرحمان آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟
جی السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام رحمان صاحب.
جی آ رہی ہے.
جی کہیے. جی بولیے آپ.
میڈم عبد الرحمان میاں والی چگڑالا سے بول رہے ہیں. میاں والی چگڑالا سے.
جی
ہلو. جی جی جی
ہلو.
جی آواز آ رہی ہے آپ کی, بولیے.
اچھا ڈاکٹر صاحب سے میرا سوال ہے کہ میرے بچے پیدا ہوئے تھے تقریباً 15-16 ماہ پہلے, وہ ماشاء اللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں, اور ایک بچہ جو تقریباً 20-25 دن کے بعد ایک تو ٹانگ سے حرکت نہیں کرتا تھا, دائیں ٹانگ سے, اور ہم میڈیکل ڈاکٹر کے پاس لے گئے, انہوں نے آرتھوپیڈک سینٹر سرجن کے پاس بھیج دیا ہے, تو انہوں نے ہمیں لاہور بھیج دیا ہے چلڈرن ہسپتال, تو ہم ادھر سے علاج کرا رہے ہیں لیکن کوئی خاص افاقہ نہیں ہو رہا ہے, تو ڈاکٹر صاحب سے مشورہ لینا ہے.
جی ڈاکٹر صاحب.
جی اس کی تشخیص نہیں ہوئی اگر, تو دیکھیں میاں والی سے تو ملتان قریب ہے, آپ ملتان کیوں نہیں آئے؟
سر ہم آرتھوپیڈک سرجن ہے ہمارا ہاشمی صاحب, ان کے پاس گیا تو پروفیسر جاوید اقبال کے پاس انہوں نے کیا تھا لاہور چلڈرن اسپتال.
ٹھیک ہے, بچے کی عمر کیا ہے؟
ان کی سر عمر ہے 15 ماہ. عمر ہے 15 ماہ, اور میرے پاس رپورٹیں ایکس رے وغیرہ تو ہیں, میں اگر ملتان لے آؤں تو.
بالکل آپ میرے پاس تشریف لے آئیں, نشتر میڈیکل کالج ملتان میں میرا وارڈ نمبر 25B ہے, آپ تشریف لے آئیں, میں سب کچھ دیکھ کے آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں اور پھر میں پراپر جگہ پہ صحیح جگہ پہ آپ کو گائیڈ کر کے بھیج دوں گا, اور جو بھی ہیلپ ہوئی.
سر آپ کا نمبر کیا ہے؟ سر آپ کا نمبر
سنیے سنیے
نمبر تو جی میرا سرکاری
ہاں سرکاری ایگزیکٹلی
آپ کو
مل جائے گا؟
میں نے بھی ڈاکٹر صاحب کے ہاسپٹل ہی فون کیا تھا اور ہاسپٹل کا نمبر اس وقت میرے پاس نہیں ہے, لیکن اگر آپ سعدیہ کو اپنا اول تو آپ کے لیے مشکل نہیں ہونا چاہیے, ویب سائٹ پہ جائیے نشتر میڈیکل کالج کے اور وہاں وہ ڈاکٹر صاحب سے آپ کو ملوا دیں گے. ہم پرسنل نمبر یا موبائل کا نمبر نہیں دیتے کیونکہ اس میں پھر بہت ساری پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں, لیکن آپ
میں جب ملتان جاؤں تو میں ملاقات ڈاکٹر صاحب تو کتنی والی تھی, میں نے جانا ہے تقریباً 400 کلومیٹر دور ہے, میں چلا جاؤں گا خود.
ٹھیک ہے, تو آپ اگر سعدیہ صاحبہ کو اپنا نمبر نہیں نہیں آپ سعدیہ کو اگر اپنا نمبر دے دیں, میں آپ کا نمبر ڈاکٹر صاحب کو دے دوں گی, ٹھیک ہے, وہ تاکہ وہ آپ سے بات کر سکے اور یہ اسپتال کا. آپ بے فکر رہیے, آپ اطمینان رکھیے, جب میں کہتی ہوں میں ضرور فون کرتی ہوں, بس سعدیہ کو نمبر لکھوا دیجیے اپنے ٹیلی فون کا. شکریہ رحمان صاحب. اور شاہد قریشی اگر سن رہے ہیں بات, شاہد قریشی, شاہد صاحب اور محمد اقبال ہیں ڈنڈے والی سے. اقبال صاحب
جی, السلام علیکم.
وعلیکم السلام اقبال صاحب.
جی میں ڈاکٹر صاحب کے لیے دعا گو ہوں.
آپ اپنا ریڈیو بند کیجئے دعا دینے سے پہلے, کیونکہ ریڈیو کی وجہ سے آواز دو آ رہی ہیں ہمارے پاس, تو ریڈیو بند کر دیں ذرا ایک منٹ. جی
میں ڈاکٹر صاحب کے لیے بہت بہت شکر گزار ہوں ان کا کہ یہ انسانیت کی کیسی خدمت کر رہے ہیں, اور ان کے لیے ہر وقت دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور غریب لوگوں کی خدمت کرتے رہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو اس جہاں میں آخرت میں بھی صلہ عطا فرمائے. آمین ثم آمین.
بہت شکریہ
جی, بہت شکریہ
ڈاکٹر صاحب, بڑے دل سے دیتے ہیں یہ لوگ, یہ بہت مخلص اور پیارے لوگ ہیں.
جی ہاں بالکل جی,
بہت
اچھا, یہی دعائیں چاہیے جی ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے.
بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بچے کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ والد صاحب نے کہانی بھیجی تھی, وہ بھی کراچی کے ہیں, ان کا 15 سال کا لڑکا ہے اور اس کو جو ڈائگنوز کیا ہے وہ بلڈ کینسر, اور لیکن ابھی چند ہفتے پہلے ہوا ہے, تو کیا یہ تشخیص بلڈ کینسر پیدائشی بیماری نہیں ہوتی؟ مجھے نہیں پتا, یہ میں پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے.
نہیں نہیں نہیں, یہ کسی وقت بھی ہو سکتی ہے. اچھا, بھی مختلف ٹائپس ہیں جو کچھ بلڈ کینسر جو ہیں یہ ینگر ایج گروپ میں ہوتے ہیں, کچھ اولڈر ایج گروپ میں ہوتے ہیں, تو بلڈ کینسر کی بھی بے شمار قسمیں ہیں, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک ہی قسم کا ہوتا ہے. بلڈ کینسر بے شمار قسم کے ہیں, اب وہ دیکھنا پڑے گا کون سی قسم کا بلڈ کینسر ہے
ان کا. جو مطلب وہ آغا خان میں انہوں نے داخل کرایا تھا, ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کا 14 لاکھ روپے اب تک خرچ ہو چکا ہے اور غریب سے آدمی ہیں وہ, 15,000 ان کی تنخواہ ہے, تو پورے خاندان نے مل کے اس بچے کے لیے, کیونکہ جوان بچہ ہے ان کا, تو سب نے مل کے مدد کی, لیکن اب ان کے پاس پیسے بالکل ختم ہو چکے تھے. پھر ہوا یہ کہ اس بچے کی کیمو شروع ہو چکی تھی, کیمو تھراپی, تو جب وہ کسی اور ہاسپٹل میں لے جانے کی انہوں نے کوشش کی جہاں مفت ہو سکتا تھا, تو انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ آپ کیمو تھراپی شروع کر چکے ہیں تو اب ہم اس بچے کو نہیں لے سکتے. یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟
یہ جی کچھ ادارے ایسے ہیں جو ان ٹریٹڈ کیسز لیتے ہیں, جو ٹریٹ ہو جائے اسے وہ نہیں انٹرٹین کرتے. کراچی میں ایک ادارہ ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف بلڈ ڈیزیزز,
جی
وہاں پہ ڈاکٹر طاہر شمسی ہیں, وہ کیسز لیتے ہیں اور وہ بالکل تمام بلڈ کے, پاکستان کا سب سے بڑا سینٹر ہے وہ.
اچھا,
نیشنل انسٹیٹیوٹ آف بلڈ ڈیزیزز, اس میں وہاں پہ اگر چلے جائیں تو وہ ان کی ہیلپ کر سکیں گے.
اچھا, اور مفت کر دیں گے وہ ان کی؟
جی وہ ان کے پاس فلینتھراپسٹ اتنے ہیں اس ادارے میں جو غریبوں کی ہیلپ کرتے ہیں اور ان کی فری ٹریٹمنٹ کرتے ہیں.
بلکہ ہم ایسا کریں گے نا, ڈاکٹر طاہر شمسی کو پروگرام میں مدعو کریں گے تاکہ بہت سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں اسے, کیونکہ جیسے اب آپ نے بتایا ہے جی, تو آپ سے اگر بات ہو سکے تو پلیز آپ بھی ان سے ذکر کر دیجیے گا, میں انہیں کال کر لوں گی ڈاکٹر صاحب.
بالکل میں ذکر کر دوں گا جی, بالکل کر دوں گا.
اچھا ڈاکٹر صاحب, اب آپ نے کیونکہ آپ نے بتایا کہ اویئرنیس کا مہینہ ہے, تو کینسر میں جیسے کہ مجھے معلوم ہے کہ جو بریسٹ کینسر ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ قابل علاج بھی ہے اور اسی تشخیص خود کر سکتے ہیں اگر چیک کرتے رہے اپنے آپ کو, اور کون سی احتیاطی تدابیر ہیں آپ بتائیے اب تھوڑا سا.
احتیاطی تدابیر دیکھیں گی کوئی بھی نہیں ہے ہمارے ہاں, جو پاکستان کا سینیریو ہے نا, میں اس حوالے سے بات کروں گا کہ ہمارے ملک میں ہم کوئی شخص نہیں چاہتا کہ اسے کچھ پتا چل, اسے کوئی کہہ دے کہ اسے کینسر ہے. ہم اپنی گاڑیوں کی یا موٹر بائکس کی تو ہر مہینے کیئر کرتے ہیں, ان کا موبلر بھی چینج کرتے ہیں, ان کا فلٹر بھی چینج کرتے ہیں, مگر ہم اپنی ذاتی اپنے جسم کے لیے کبھی کیئر فل نہیں ہوئے, اور
کبھی ہم نے یہ نہیں کیا کہ اپنا چھاتی کا ایکس رے کروا لیں, اپنا یورین ٹیسٹ کروا لیں, اپنا بلڈ ٹیسٹ کروا لیں, کیونکہ سال میں ایک دفعہ یہ ٹیسٹ کروانے سے جو کہ سرکاری اسپتالوں میں فری ہو جاتے ہیں,
اچھا
آپ کو بہت سی بیماریوں کا پتہ چل جاتا ہے, مگر ہم کیئر فری ہوتے ہیں اور کبھی ہم نے اپنے ٹیسٹ خود نہیں کروائے. اگر سال میں ایک بار کمپلیٹ بلڈ, کمپلیٹ یورین اور چھاتی کا ایکس رے اور پیٹ کا الٹرا ساؤنڈ کروا لیں, اگر پرائیویٹ بھی کروائیں تو یہ 1000 سے زیادہ خرچہ نہیں ہوتا ان سے, تو ہم وہ نہیں کرواتے, اور وہ کروا لیں تو ہمیں بہت سی بیماریوں کا پتہ چل سکتا ہے.
اور ڈاکٹر صاحب,
جہاں تک چھاتی کے سرطان کا
جی,
آپ چھاتی کے سرطان کی بات کر رہی ہیں جو کامنسٹ ہے
جی,
تو ہر خاتون کو اپنی چھاتی کا خود معائنہ کرنا چاہیے. اگر اسے کہیں گلٹی نظر آ جائے یا اس میں کوئی تبدیلی نپل اندر جا رہا ہے, تو پھر فوری طور پہ اسی کسی کوالیفائیڈ ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے.
اچھا ڈاکٹر صاحب, اس بارے میں بات ہوتی رہی, کالرز دو لے لوں. میرسی سے ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی ثناء اللہ, ثناء اللہ. اور اٹک سے شعیب صاحب. شعیب جلدی سے بول دیں شعیب, کیونکہ ہمارے فون کٹ رہے ہیں اگر آپ سن رہے ہیں آواز. تو
جی جی میں
جی, تو بولیے شعیب صاحب. اچھا شاہد قریشی ہیں گلگت سے. شاہد صاحب
جی
السلام علیکم.
جی
جی جی السلام علیکم شاہد صاحب.
السلام
جی بولیے.
وعلیکم السلام.
جی جی بولیے آپ.
جی میں مطلب ریچ کی ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے تقریباً 10 سال بستر میں ہوں جی.
اچھا, اور آپ کی
تو میرا یہ ہے کہ ابھی جو تھوڑا کچھ علاج کے لیے زمین پیسے تھے سب دیا, مطلب ابھی کچھ نہیں ہے میرے پاس, اور آپ کے توسط سے موخیر حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ میری مدد کریں. میری ماں کو ہیپٹائٹس سی ہے اور میں اپنا علاج ادھر لوکل اسپتال میں نہیں کرا سکتا ہوں اپنی ماں کی, تو ادھر نیشنل اسپتال کو اسلام آباد کو لکھتے ہیں, ادھر لے جانا میرے لیے مسئلہ ہے. مطلب 6-5 بہنیں تھی, مطلب ان کا شادی کرنا, چھوٹے بھائی ہیں, میں سب سے بڑا تھا اور ایکسیڈنٹ میں اس طرح مطلب.
اچھا شاہد صاحب آپ کی کہانی واقعی بہت تکلیف دہ ہے, اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ ڈھونڈ نکالیں گے آپ کے لیے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی کہانی لکھ لیجئے اور اپنا ٹیلی فون نمبر سعدیہ صاحبہ کو دے دیجئے, تاکہ ہم آئندہ ہفتے یعنی آئندہ بدھ کے روز آپ کی کہانی ریکارڈ کر سکیں, کیونکہ آپ کی کہانی فوری توجہ والی ہے, تو اس کو ہم انتظار نہیں کروائیں گے. آپ لیکن اپنی جس طرح آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سنی ہوگی, یہ ایک شرط ہے. یہ پروگرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک ریڈیو کا پروگرام ہے, تو اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی ایک کے ساتھ تخصیص برتے ہیں. جس کی کہانی نشر ہوتی ہے پھر ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہو سکے, اور اس بہانے کچھ اور لوگوں کے لیے بھی ہو جاتی ہے, جیسے کہ آپ نے ابھی دیکھا اور آپ پروگرام میں آئے. تو پلیز اپنا نمبر لکھوا دیجیے سعدیہ کو, اور پھر ہم آپ کو خود کال کر دیں گے, لیکن کہانی تیار رکھیے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ میں کہنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ کچھ عجیب و غریب تعصبات اور وہم ہیں ہمارے لوگوں کے دلوں میں. جیسے آپ نے ایکس رے کرانے کی بات کی, ان کا یہ خیال ہے کہ ایکس رے کی شعاؤں سے پتہ نہیں ان کو کیا ہو جائے گا, بہت بڑا نقصان ہو جائے گا اور شاید کینسر ہی ہو جائے گا. یہ بھی آپ نے سنا ہی ہوگا لوگوں سے, تو ان کا تھوڑا سا جی تو ان کا بتائیے انہیں کہ ایسا نہیں ہوتا, یہ کوئی ایسی خطرناک چیز نہیں ہے ایکس رے کروانا.
جی ہاں بالکل. دیکھیں یہ تشخیص والی شعائیں جو ہوتی ہیں نا, یہ بہت بے ضرر شعائیں ہوتی ہیں اور ان سے کوئی نقصان نہیں ہوتا جسم کو, مگر اس سے بہت سے فائدے ہو جاتے ہیں کہ آپ کو اندر چھپی ہوئی چیزیں پتہ چل جاتی ہیں. نہ صرف یہ ایکس رے بلکہ سی ٹی اسکین یا ایم آر آئی کی جو ٹیسٹ ہیں وہ بھی, ان میں بھی شعائیں ہوتی ہیں مگر وہ خطرناک نہیں ہوتی اور وہ آپ کے فائدے کے لیے ہوتی ہیں. اگر ٹیسٹوں سے اگر آپ کے تشخیص ہو جائے جلدی تو آپ کا علاج ممکن ہوتا ہے اور جلد تکلیف سے آپ رفع ہو جاتی ہے اور تکلیف ختم ہو جاتی ہے.
ڈاکٹر صاحب, آپ کون سے ایسے کینسر ہیں جن کا علاج بالکل ممکن ہی نہیں, اگر وہ مطلب وہ تشخیص ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ صرف کچھ وقت ہے آپ کے پاس باقی.
نہیں, کوئی کینسر نہیں ہے, بلکہ یہ میں ایک چیز آپ سے کہوں گا کہ ہم لوگ کینسر سے خوف زدہ زیادہ ہیں. کینسر اتنا ایسا بیماری ہے. مجھے ایک سوال کا جواب دیں آپ
جی.
کبھی بلڈ پریشر کا مریض کبھی ٹھیک ہوا ہے؟
نہیں, ساری زندگی کھاتا رہتا ہے وہ دوائی.
کبھی شوگر کا مریض ٹھیک ہوا ہے؟
شوگر کا
نہیں ٹھیک ہوا.
میں نے ٹھیک ہوتے دیکھا ہے.
نہ بلڈ پریشر کا ٹھیک ہوا ہے نہ شوگر کا ٹھیک ہوا ہے, اس سے ہم خوف زدہ نہیں ہوتے. مگر ہم آپ ہمارے سینٹر پہ آئیں یا پاکستان میں کسی بھی سینٹر پہ چل جائیں, بے شمار کینسر کے مریض ہیں جو 25-25 سال سے ٹھیک ہیں, اور ہمارے پاس وہ ہمارے دوسرے مریضوں کو آ کے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کہ کینسر قابل علاج ہے اور وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں.
میں نے ڈاکٹر صاحب ہمارے آفس میں کئی ایسے لوگ ہیں کیونکہ ہمارے یہاں 52 یعنی لینگویجز ہیں ہمارے یہاں, تو ہمارے کئی لوگ ایسے ہیں جو کینسر سروائیورز ہیں اور بہت نارمل زندگیاں گزار رہے ہیں اپنی. بالکل
جی ہاں بالکل, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلڈ پریشر اور شوگر زیادہ خطرناک ہیں اور وہ ہمارے جسم کو خون کی طرح کھا جاتے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ ہمارے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں, جبکہ کینسر جو ہے اگر ہم خوف زدہ نہ ہوں اور اس سے علاج اس کی تشخیص جلدی کروا لیں تو اس سے علاج 100% ممکن ہے اور مریض بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. ہم اسی چکر میں رہتے ہیں کہ کوئی بندہ مل جائے جو کہہ رہے کینسر نہیں ہے, مگر کینسر جب ہوتا ہے تو ہوتا ہے, اس سے انکار نہیں کیا جاتا.
بالکل, اور خدا نہ خواستہ کہنے سے اور اللہ بچائے کہنے سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ٹھیک ہو جائے, اس کے لیے علاج کروانا پڑتا ہے. بس یہ ہمارے یہاں جو ڈر ہے نا,
میں اسی لیے اپنے مریضوں سے کہتا ہوتا ہوں کہ اگر آپ نے پرہیز کرنا ہے تو خواتین سے پرہیز کریں, محلے دار جو آگے آپ کو ایسی ایسی باتیں بتاتی ہیں جو جس سے آپ پریشان ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا.
کافی نامعقول مرد بھی ہیں ڈاکٹر صاحب, نامعقول مرد بھی ایسے موجود ہیں میں آپ کو بتا سکتی ہوں.
نامعقول مرد بھی ایسے ہوتے ہیں,
اپنی بیویوں کو علاج نہیں کرانے دیتے اور اس میں شرمندہ ہوتے ہیں کہ مطلب آپ سوچئے اس سے زیادہ بڑی جہالت کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کسی انسان کو اس لیے مرنے دیں.
بالکل بالکل,
تو بہت ہی افسوسناک بات ہے.
اصل میں یہ میں خواتین کا اس لیے کہا کہ خواتین گھروں میں بیٹھی ہوتی ہیں نا, محلے دار آ کے نا خواتین ان کی مریضوں کی خواتین کو آ کے گائیڈ لائن دے رہی ہوتی ہیں.
بالکل,
آپ اس طرح کر لیں اس طرح کر لیں, ٹیکے نہ لگوائیں, شوائیں نہ لگوائیں, کوئی بھی نکلی کہتا کہ ان سب کرنے کے بعد آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہونے کا لفظ اگر ایک استعمال کر دیا جائے مریض کے ساتھ تو مریض بہت ہی شفا پاتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے کہ یار میری امید ہے کہ میں ٹھیک ہو سکتا.
میں تو ڈاکٹر صاحب یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ خامخواہ میں یہ تصور کر لیتے ہیں کہ اگر انہیں بلڈ پریشر ہے اور وہ دوا کھانا چھوڑ دیں تو یہ بڑی بہادری کی بات ہے کہ وہ سروائیو کر رہے ہیں اس کے بغیر, حالانکہ وہ روز بہ روز بیمار ہوتے جاتے ہیں, ان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اسی وجہ سے. پتہ نہیں ہمارے یہاں دوائی سے تعصب کیوں ہے, مطلب آپ کچھ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے اس کی, ہمارے کوئی نفسیات میں یہ خرابی ہے کہ ہم
کیوں؟ جی بالکل, نفسیات خوف ہے جی. یہاں پہ ہم دیکھیں نا, روٹی بھی تو کھاتے ہیں, وہ روٹی ہم کیوں کھاتے ہیں؟ ہم اپنی باڈی کو مینٹین کرنے کے لیے کھانا کھاتے ہیں نا, تو اسی طرح دوائی بھی ہماری باڈی کو مینٹین کرنے کے لیے ہوتی ہے. ملٹی وائٹامن, اگر دوائی کھانا کھائیں گے پھل کھائیں گے تو ملٹی وائٹامن کھانے کی ضرورت نہیں ہے, اگر وہ نہیں کھائیں گے تو ملٹی وائٹامن کہاں کھائیں گے, آپ کو آرٹیفیشلی لینے پڑیں گے. سو دوائی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے تو ہم کھاتے ہیں, نہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے.
اب ڈاکٹر مسئلہ یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں, مسئلہ کیا بلکہ اچھی بات ہے, میں خوش ہوتی ہوں اس بات سے جب کوئی ڈاکٹر آ جائے نا تو پھر فون بہت آتے ہیں اور ہماری باقی کہانیاں بیچاری کہیں رہ جاتی ہیں. لیکن میں یاد کرا دوں خاص طور اپنی کہانی کار کو, گل بڑی پیاری سی بچی ہے میلسی کی, انہوں نے اپنے دادا جان کی بہت اچھی کہانی بھیجی ہے. گل تھوڑا انتظار کرو, آپ کی کہانی ہم نشر کرتے ہیں لیکن کالرز کو لینا ضروری ہے. اٹک سے حاجی شعیب. جی حاجی شعیب صاحب,
السلام علیکم.
جی جی.
وعلیکم السلام حاجی صاحب. جی
جناب, میں آرتھر کے بارے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں.
جی,
کوئی گائیڈ لائن دے دیں مجھے. میرے ٹانگ کے ساتھ والی ہڈی ٹوٹی ہوئی نا, وہ الٹی جڑ گئی ہے, تو جب سب ڈاکٹر بتایا کہ یہ جوائنٹ بدلنا پڑے گا, تو میری اتنی استطاعت کہ جوائنٹ بدلا نہیں, کوئی گائیڈ دے دیں.
ڈاکٹر صاحب آپ سمجھ سکے انہوں نے جو بتایا آپ کو؟
یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی ہڈی ٹوٹی تھی اور وہ غلط جڑ گئی ہے.
جی,
اور اب انہوں نے ڈاکٹر کو دکھایا ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کا جوائنٹ ریپلیس ہوگا یا جو ہڈی ہے وہ تبدیل کرنی پڑے گی. دیکھیں جی, حل تو یہی ہے, مگر یہ ایڈوانس ٹریٹمنٹ ہے. اگر یہ وہ چیز ہے جو کاسمیٹک سرجری میں یا آپ کی ایڈوانسمنٹ میں آتی ہے, اگر یہ کسی تکلیف سے ساتھ چل پھر رہے ہیں اور افورڈ نہیں کرتے تو پھر یہی حل ہے اور کوئی نہیں ہے. یا کوئی ایسی فلنتھراپسٹ یا کوئی ایسے ادارے مل جائیں جہاں سے انہیں جو افورڈ کرنے ہی میں, تو وہی ہو سکتا ہے. کیونکہ آرتھوپیڈکس میری فیلڈ نہیں ہے, میں اس میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ کیا خرچہ ہوگا کیسا ہوگا.
جی,
اس کے بارے میں کچھ زیادہ بتا نہیں سکتا.
اچھا, تو حاجی صاحب جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو مشورہ دیا تو آپ اس سلسلے میں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کسی سے, پشاور سے ارمان صاحب. جی ارمان, السلام علیکم. ارمان صاحب,
ارمان میڈم, میرا سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحب سے کہ یہ کینسر کے کتنی اقسام ہیں اور یہ کون سی ایج میں زیادہ ہوتا ہے یا اس کا خطرہ ہوتا ہے؟ جی
جی جی ڈاکٹر صاحب, بہت اچھا سوال انہوں نے پوچھا.
کینسر کی بے شمار قسمیں ہیں. اگر سب سے کامن کینسر جو ہمارا چھاتی کا کینسر ہے, بریسٹ کینسر جسے خواتین میں ہوتا ہے, اس کی 40 قسمیں ہیں. اب 40 قسموں کے مختلف گریڈ ہیں اور مختلف سٹیجز ہیں اور ہر چیز کی ڈفرینٹ ٹریٹمنٹس ہیں. اسی طرح باقی کینسر جو ہیں ان کی بھی ہر اعضا کے مختلف کینسر ہوتے ہیں. سو کتنی قسمیں ہیں یہ تو نہیں کہا جا سکتا, بے شمار قسمیں ہیں اور ہر قسم کے ڈفرینٹ ٹریٹمنٹس ہیں, ڈفرینٹ آپشنز ہیں. اور کس ایج میں ہوتا ہے, یہ کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے. میں نے سب سے چھوٹا بچہ 2.5 ماہ کا جسے کینسر تھا. سو یہ کوئی غیر نہیں ہے, ہر عمر کے مختلف کینسر ہیں. پروسٹیٹ کینسر جو مردوں میں ہوتا ہے, یہ جتنی عمر زیادہ ہوگی اتنی عمر لیٹ ایج میں ہوتا ہے. کینسر ارلی ایج میں بھی ہو سکتا ہے, لیٹ ایج میں بھی ہو سکتا ہے. سو کوئی ایج کی قید نہیں ہے, کسی بھی عمر میں کینسر ہو سکتا ہے.
اچھا اچھا, کالر ہمارے ساتھ سادے کوئی ہیں سر؟ کالر, اچھا اس وقت ہمارے ساتھ کالر اور کوئی نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب پھر انشاءاللہ آپ سے میں کل, پہلے تو بہت میرا شکریہ قبول کیجیے پروگرام میں آنے کے لیے. اور میں یہ بتا دوں کہ میرا بھی کافی, میں اس معاملے میں بدنام ہوں گی جب کوئی آپ جیسا اچھا ہمدرد اور درد مند شخص ہوتا ہے ہمارے پروگرام میں. پھر میں کوشش کرتی ہوں کہ بار بار انہیں تکلیف دوں اور وہ کچھ. تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. اچھا ہاں, ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتی تھی. میں آپ کی فیس بک پر گئی تھی, میں نے دیکھا آپ کو بڑا مختلف روپ میں تصویریں, آپ کی بڑی اچھی اچھی تصویریں ہیں جس میں بالکل مختلف, میں تو پہچانی بھی نہیں جگہ آپ کو کہ آپ ہیں. تو مجھے بڑی اچھی یہ بات لگی کہ آپ ایک, اس کا مطلب خوش دل ڈاکٹر ہیں بہت. اور جیسا کہ آپ,
ایسا ہی ہونا چاہیے,
بالکل ایسا ہونا چاہیے. تو بہت شکریہ, ہم خوشی ہے آپ کے اضافے کی. ہمارا جو خاندان ہے چھوٹا سا, میری کہانی کا, یہ کتنا اچھا اضافہ ہمارے یہاں ہوا. تو انشاءاللہ آپ سے پھر اگلے پروگرام میں کسی میں بات ہوگی جب یہ ہم اپنے ثاقب کا مسئلہ حل کر لیں گے. بہت شکریہ, خدا حافظ. تو سامعین چلیے ہم اپنی اگلی کہانی کی طرف چلتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا, گل نے ہمیں یہ کہانی بھیجی ہے میلسی سے. اتنی اچھی کہانی ہے کہ میں چاہوں گی بڑے غور سے آپ سنیے. اور چلیے میں زیادہ نہیں بتاتی, پہلے کہانی سنتے ہیں.
میرا نام گل ہے, میں میلسی کی رہنے والی ہوں. میں 3rd ایئر کی اسٹوڈینٹ ہوں. یہ کہانی میرے دادا ابو کی ہے. ہماری زندگی میں اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہماری زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں, اگرچہ وہ کردار بہت چھوٹا سہی, لیکن دراصل اس کی ہماری زندگی میں بہت اہمیت ہوتی ہے. یہ اکثر ہم اپنی زندگی کی مصروفیت میں گم ہو کر بھول جاتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ آج ہم زندگی کے جس موڑ پر ہیں, یہاں تک لانے کے لیے کتنے لوگوں نے ہماری مدد کی اور کتنے لوگوں نے ہمارا ہاتھ تھاما. لیکن ہم کو شاید بہت دیر بعد سمجھ آتی ہے کہ دراصل زندگی میں ان کی کتنی اہمیت. میرے دادا ابو کا نام اللہ یار تھا, ایک بزرگ شخصیت تھے, گاؤں کی جانی مانی شخصیت تھے. ان کے 3 بیٹے تھے, جن میں سب سے بڑے جو ہیں وہ میرے فادر ہیں. ان کے 3 بیٹے اپنی شادیوں کے کچھ عرصے کے بعد جو ہے الگ ہو گئے. انہوں نے ہمارے گھر رہنے کو ترجیح دی. شروع سے ہی ہمارے گھر کا ماحول کچھ سخت تھا کیونکہ ابو دنیاوی تعلیم کے خلاف تھے. اس طرح جب ہم نے پڑھائی شروع کی تو ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا ہوا. یہ وہ وقت تھا جب دادا ابو نے ہمارا بہت ساتھ دیا. جب میں نے انہیں بتایا کہ دادا ابو ہمیں پڑھنا ہے تو انہوں نے ہماری بہت حوصلہ افزائی کی. انہوں نے کہا, بیٹا آپ پڑھو, میں ہمیشہ آپ کا ساتھ دوں گا. آپ تیاری کرو, میں ایگزام دلواؤں گا. جہاں تک آپ کے ابو کی بات ہے تو میں انہیں منا لوں گا. تو آخر کار انہوں نے ابو کو منا کر ہی دم لیا اور انہوں نے ابو سے کہا کہ بیٹا بچیوں کو شوق ہے, آپ انہیں پورا کرنے دیں, ان شاء اللہ یہ بچیاں ہمیشہ آپ کا نام روشن کریں گی. وہ ایک فرشتہ شفت انسان تھے, اگرچہ انہوں نے کبھی سکول کا منہ نہیں دیکھا تھا, مگر وہ پڑھے لکھے لوگوں جیسی باتیں کرتے تھے. ہمیشہ ان کو مجھ سے زیادہ میری پڑھائی کا خیال رہتا تھا. ہارٹ پیشنٹ تھے لیکن بہت باہمت انسان تھے. کبھی انہوں نے تکلیف اپنی ظاہر نہیں کی. میں نے ہمیشہ انہیں خود بھی خوش رہو اور دوسروں کو بھی خوش رکھو کے اصول پر عمل کرتے دیکھا. اور جب ہمارے ایگزام ہوتے تو وہ شدید گرمی میں ہمیں خود امتحانی میں کر چھوڑنے جاتے. جب کبھی ہمارا مشکل پیپر ہوتا تھا تو ہم سے زیادہ انہیں پریشانی ہوتی. جب میں اپنے پیپر کی تیاری کر رہی ہوتی تو وہ میرے ساتھ بیٹھے رہتے اور پوچھتے کہ اب کتنا کر لیا ہے اور کتنا رہتا ہے. جب تک میں وہ میرے ساتھ ہی بیٹھے رہتے. وہ ہمارے رزلٹ کے بارے میں ہمیشہ پر امید رہتے اور جب ہمارے مارکس گاؤں کی لڑکیوں سے زیادہ ہوتے تو ان کی خوشی جو ہے قابل دید ہوتی. ایک شفیق محبت کرنے والے انسان دوست شخص تھے. چاہے وہ محبت ان کی اولاد کے لیے ہو یا پھر کسی غیر کے لیے, ایسا لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا ہی صرف محبت بانٹنے کے لیے کیا ہے. وہ بہت مہمان نواز تھے. مہمانوں کی آمد انہیں ہمیشہ ہی بہت اچھی لگتی تھی. وہ بہت ہی پرجوش ہو جاتے اور اپنی جذبات سے بڑھ کر ان کی خاطر نظارت کرتے اور ہمیشہ کہتے تھے کہ بیٹا مہمان کی آمد کو کبھی رحمت نہ جانو, مہمان اللہ میاں کی رحمت ہوتے ہیں, وہ اپنا رزق ساتھ لے کر آتے ہیں. وہ ایک فرشتہ صفت انسان تھے. اگر کبھی رات کو ان کی طبیعت خراب ہو جاتی تو کبھی کسی کو نہ جگاتے. اگر ہم کبھی ان سے شکوا کرتے کہ آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں, ہمیں جگایا کیوں نہیں, جب آپ کی طبیعت خراب ہوئی تو کہتے کہ بیٹا یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں تو بڑھاپے کا تحفہ ہوتی ہیں, اب کہ چھوٹی سی تکلیف کے لیے اپنے بچوں کو پریشان کروں. پانچ وقت کی نماز پڑھتے, اپنی شدید بیماری میں بھی انہوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی. اور دوسروں کی پریشانی میں پریشان ہونے والے اور دوسروں کی خوشی میں خوش رہنے والے انسان تھے, ہمیشہ اپنا کام خود کرتے. طبیعت ان کی پہلے ہی بہت خراب رہتی تھی لیکن اب کچھ زیادہ ہی ان کی طبیعت بگڑنے لگی. اس وقت میں فرسٹ ایئر کے ایگزام دے کر فارغ تھی. اپنی وفات سے 8 دن قبل انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ بیٹا آپ کا رزلٹ کب آئے گا, اور یہ کہ پڑھائی کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے تو لے لو مجھ سے. ان کے آخری وقت میں بھی انہیں دوسروں کی فکر تھی. 8 اکتوبر 2013 کو اس دنیا سے رحلت فرما گئے. ہم سے بہت دور اس دنیا میں چلے گئے جہاں سے آج تک کوئی لوٹ کر واپس نہیں آیا. اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کی قدر ہمیں ان کے جانے کے بعد ہوئی ہے. وہ فطرت کی ایسی نعمتوں کی طرح تھے, جو موجود ہو تو اس کی طرف دھیان نہیں جاتا لیکن جب چھن جائے تو شدت سے احساس ہوتا ہے. اور بھی بہت سے لوگ ہیں اور بھی بہت سی باتیں ہیں جنہیں میں اب ذکر کرنا چاہوں گی, لیکن ابھی فی الحال یہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے, ان کے درجات بلند کرے. آمین.
بہت اچھی کہانی لکھی ہے آپ نے گل. یہ بتائیے کہ دادا جان کی, ابھی آپ آنکھیں بند کر کے سوچیں دادا جان کی شکل, بتائیے کیسے تھے آپ کے دادا جان, کیسے لگتے تھے؟
دبلے پتلے تھے اور داڑھی تھی ان کی, اور ہمیشہ مطلب پگڑی باندھتے تھے. بہت ہی ایک بزرگ شخصیت تھے, جیسے بہت زیادہ ضعیف تھے. میں نے کبھی بھی مطلب نہیں, جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں نہیں دیکھا کبھی انہوں نے مجھے تو کیا, ایون کبھی کسی بچے کو بھی ڈانٹا ہو. اب مطلب اگر ہم ڈانٹ رہے ہوتے تو وہ تو ایسے دیتے, مطلب ہم نہیں ڈانٹ دیتے کہ آپ بچے کو کیوں ڈانٹ رہے ہو, یہ بری بات ہے بیٹا, ایسا نہیں کرتے.
تو آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے, کہتے ہیں نا کہ اصل سے زیادہ سوت پیارا ہوتا ہے, پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں. تو آپ کے ابو کیا کہتے ہیں کہ جب وہ بچے تھے تو آپ کے دادا سخت تھے یا ایسے ہی نرم تھے؟
نہیں وہ تو کہتے ہیں تب سخت تھے.
یہی ہوتا ہے. تو ابو ہنستے ہوں گے کہ اپنے بچوں کے ساتھ تو اتنے سخت تھے, اب کتنے نرم ہو گئے.
جی اب وہ تو اتنا تو کہتے ہیں کہ آپ لارج سے زیادہ لارج کیا کرتے ہیں, مجھے انڈا دیں میرے بچوں کو.
تو اب دادا کو یاد کرنے کا سب سے اچھا طریقہ تو ہے کہ آپ خوب اچھے سے نمبر لائیں, جس کا انہیں شوق تھا کہ آپ لوگ پڑھیں.
جی پڑھائی بہت اچھی, ابھی میرا رزلٹ آیا ہے سیکنڈ ایئر کا. میں نے مطلب 1050 مارکس میں سے میں نے 825 مارکس لیے ہیں, 80%.
واہ بھائی زبردست. تو آپ کے ابا خوش ہوتے ہیں جب رزلٹ دیکھتے ہیں آپ لوگوں کے؟
میں نے آپ کو بتایا نہیں ہے نا کہ مطلب وہ زیادہ دلچسپی نہیں لیتے.
تو کیسے پرائیویٹ پڑھ کے اتنے اچھے نمبر کیسے آتے ہیں؟ کتنی دیر پڑھتے ہیں آپ روزانہ؟
میں مطلب روزانہ زیادہ سے زیادہ 6-7 گھنٹے پڑھ لیتی ہوں.
مدد کون کرتا ہے پڑھائی میں آپ کی؟
کوئی بھی نہیں کرتا.
خود سے پڑھتی ہیں آپ؟
جی.
کیا سبجیکٹ کیا ہے آپ کے؟
میں نے ابھی سیکنڈ ایئر میں جو ہے اکنامکس ایجوکیشن اور عربک لی تھی, اور ابھی میری جو ہے اکنامکس پولیٹیکل سائنس اور عربک ہے.
تو پرائیویٹ کے لیے کوئی اسکالرشپ وغیرہ ہوتا ہے پرائیویٹ پڑھنے کے لیے؟ نہیں. اچھا گل باقی بہن بھائی آپ کے وہ کیا کر رہے ہیں؟
وہ مطلب سب بھی پڑھ رہے ہیں, میں سب سے بڑی ہوں. سارے بہت اچھے ہیں, کیونکہ کہا جاتا ہے ہمارے خاندان کے بارے میں کہ ہمارے مطلب خاندان کے بچے جو ہیں وہ ذہین ہیں. میری چھوٹی بہن جو مجھ سے چھوٹی ہے, وہ تو اس کو نا میٹرک کے بعد نا اسے اسکالرشپ ملا تھا, تو وہ نا پرائیویٹ کر رہی تھی. تو اسکالرشپ مطلب اس صورت میں اسے ملتا جب وہ ریگولر پڑھتی, مطلب اگر وہ کالج میں ایڈمیشن لیتی. کالج میں ایڈمیشن نہیں لیا تھا تو اسے نہیں مل سکا تھا. منتھلی جو ہے وہ 1500 انہوں نے دینے تھے.
تو آپ کے ابو کیا کہتے ہیں, کیا گھر کے پاس کوئی کالج نہیں ہے کیا, مطلب ان کو اعتراض کس بات پہ؟
یہ کہ وہ مطلب عالم دین ہے نا, تو لوگوں کی وجہ سے بھی کہ وہ کیا کہیں گے اس طرح سے.
تو آپ کی بہن کے کتنے نمبر آئے تھے؟
اس کے 70% ایگزیکٹ مارکس میٹرک کے. بتاؤ.
تو آپ کے تو اپنی بہن سے بھی زیادہ اچھے.
نہیں میرے میٹرک میں 820 تھے اور میری بہن کے جو ہیں وہ 786 تھے.
اچھا گل بڑی خوشی ہوئی مجھے آپ کی باتیں سن کے. اور چلیے کوئی بات نہیں, اچھی بات یہ ہے کہ ابو نے اگر باہر جا کے پڑھنے کی اجازت نہیں دی تو آپ گھر پہ ہی بیٹھ کے اپنی ذہانت سے اتنے اچھے نمبر لے رہی ہیں. میری دعا ہے کہ آپ پڑھ لکھ کے کوئی کسی اور کے بھی کام آئے آپ کی پڑھائی, جیسے اگر آپ باہر نہیں جا سکتی تو اپنے گھر پہ ہی بچوں کو بلا کے پڑھائیے.
اچھا میں آپ کو بتاؤں, میں ویسے مجھے خود بھی بہت شوق ہے کہ میں نا جیسے دوسرے بچوں کے جو ہے تعلیم بھی نہیں پڑھ سکتے, یا پھر جنہیں شعور نہیں ہوتا کہ پڑھائی کی کتنی اہمیت ہے یہ سب کچھ, تو میں خود انہیں جو ہے قائل کرتی ہوں, جو کیونکہ ہمارا ابو مدرسہ ہے نا, تو ابو وہاں پہ پڑھاتے ہیں, تو لڑکیاں وغیرہ آتی ہیں, تو میں خود انہیں قائل کرتی ہوں اور جہاں تک ہو سکے میں خود انہیں پڑھاتی ہوں. ابھی دو تین لڑکیاں جو ہیں وہ مجھ سے پڑھ رہی ہیں, اور پچھلے سال میں نے ایک لڑکی کو میٹرک کی تیاری بھی کروائی تھی, اور وقتاً فوقتاً جو ہے میں ایسا کچھ کرتی رہتی ہوں.
بہت اچھی بات ہے, بڑی خوشی کی بات ہے. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ ایک خوش باش بچی بھی ہیں, آپ نے اس کو اپنا زندگی کا روگ نہیں بنایا کہ آپ باہر جا کے نہیں پڑھ. بہت اچھی بات ہے, کیونکہ بہرحال ماں باپ سے زیادہ تو کوئی اپنے بچوں کو پیار نہیں کرتا. اچھا ہوتا کہ آپ کے والد صاحب آپ کو باہر جا کے پڑھنے کی اجازت دیتے, جو روایت اگر ان کی ہے ایسی تو ٹھیک ہے, لیکن آپ اس پڑھائی کو ضائع مت ہونے دیجیے گا. جیسے کہ مجھے آپ کی باتوں سے لگا کہ آپ اس کو استعمال بھی کر رہی ہیں اپنی پڑھائی. تو اس کے بچے کے کیسے نمبر آئے جس کو آپ نے تیاری کروائی تھی؟
اس کے اچھے مارکس آ گئے تھے, 70% تو آ ہی گئے تھے.
گل آپ جو ہیں کسی اور بچے سے کہیے, ایسے کوئی بچے ان کی کہانیاں آپ ضرور کوشش کریں گے ہمارے پروگرام میں بھیجیں, اور لڑکیاں اپنی کہانی. ٹھیک ہے,
بولا میں آپ کو اپنے ماموں کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہ رہی تھی. میں نے انہیں بولا تھا کہ وہ کہانی لکھیں, مطلب انہیں پڑھنے کا بہت شوق ہے نا, تو ان کے پاس وسائل کی تھوڑا کمی ہے. میں نے بولا تھا کہ کہانی لکھیں آپ, تو شاید وہ لکھیں.
اچھا ٹھیک ہے, ضرور آپ کی سفارش پہ تو ان کی کہانی سب سے پہلے پڑھ لوں گی میں, فکر نہیں کیجیے. تو کیا نام ہے آپ کے ماموں کا؟
ان کا حجت نظام. ابھی مطلب کچھ دو سال پہلے, شاید ایک سال پہلے اس نے سیکنڈری کے ایگزام دیے تھے ایس ایس سی کی. تو ابھی اس نے کوئی کمپیوٹر کا کورس کیا ہے ایک سالہ ہندی میں. تو ابھی اس نے مطلب کسی یونیورسٹی کے لیے اس نے اپلائی کیا تھا, اس کا نام آیا تھا, تو اس کے پاس مطلب ریسورسز نہیں تھے, پیسے وغیرہ نہیں تھے, تو اس نے ایڈمیشن نہیں لیا.
آپ ایسا کہہ رہے ہیں ان سے کہ اپنی کہانی بھیجیں, ہم ضرور نشر کریں گے اور ہو سکا کچھ مدد کرنے کی کوشش بھی کریں گے. ٹھیک ہے
جی,
خدا حافظ.
بہت اچھا لگا آپ سے بات کرنا.
مجھے بھی بہت اچھا لگا, خدا حافظ.
اللہ حافظ.
آواز دوست, یہ عنوان پروگراموں کے اس سلسلے کا جو وائس آف امریکہ اپنے سننے والوں کی پروگراموں میں زیادہ سے زیادہ شرکت کو یقینی بنانے کے لیے تشکیل دے رہا ہے. آپ کی زندگی کی اور آس پاس رہنے والوں کی کہانیاں, آپ کے خط, آپ کے سوال, آپ کی ای میلز, اپنی کمیونٹی کے لیے آپ کی اور دوسروں کی کوششیں اور آرٹس میں آپ کی دلچسپی, یہ سب ہمارے پروگراموں کا اور مختلف انعامی مقابلوں کا حصہ ہوں گی.
ہمارا ٹول فری نمبر پروگراموں میں آپ کی شرکت یقینی بنانے کے لیے ہے, لیکن اگر آپ کی انگلیاں نمبر ملاتے ملاتے تھک گئی ہوں تو مایوس نہ ہوں. اپنے سوال اور تبصرے اپنے فون نمبر اور پتے کے ساتھ ہمیں ڈاک سے یا ای میل کے ذریعے بھیج دیں, تاکہ ہم خود آپ کو فون کر سکیں.
پتہ ہے urdu.feedback@voanews.com. تفصیل کے لیے ہماری ویب سائٹ پر آئیے, پتہ ہے urdu.voa.com.
مائکرو فون کے دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے, ہمارے ساتھ ساتھ.
تو سامعین, کچھ کالرز اور ہمارے ساتھ ہیں, لیکن پہلے میں گل کا شکریہ بھی ادا کر دوں اتنی اچھی کہانی سنانے کے لیے. گل, میرا خیال ہے کہ آج ہم نے بہت دفعہ فون ملایا, ان کا فون بند پڑا ہوا ہے, لیکن گل یہی پروگرام آپ صبح میں سن سکتی ہیں اپنے پاکستان کے وقت کے مطابق 6 بجے صبح یہ پروگرام دوبارہ نشر ہوگا. کالرز کو ہم لیتے ہیں, پشاور سے ایاز صاحب ہیں. جی ایاز, اچھا ان کی کال ڈراپ ہو گئی. غلام عباس صاحب میاں والی سے تھے, ان کی بھی کال ڈراپ ہو گئی. محب علی کھوسو ہیں بوروڑا دادو سے. جی محب علی کھوسو, محب علی کھوسو. جی وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟
ہلو.
جی جی جی, آواز آ رہی ہے, بہت اچھی بولیے. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں.
آج کے دونوں کہانیاں بہت اچھی لگی ہیں, اور ڈاکٹر صاحب تو نہیں ہیں, ہم ویسے ان کے نہایت شکر گزار ہیں کہ وہ ایک انسان کی خدمت کریں. زیادہ تو میں آپ کا ہی نہایت شکر گزار ہوں. جب میں آپ کا پروگرام سنتا ہوں یقین جانے, تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہماری دنیا مطلب بہتری کی طرف بھری ہوئی ہے, لیکن جب پروگرام سنتا ہوں تو یہ مجھے احساس ہوتا کہ اچھے اچھے لوگوں کو لاتی ہیں آپ, ان کی خدمت کرتی ہیں, ان کے مسائل حل کرتی ہیں. باقی میرا مسئلہ جو کچھ طرح سے تو ہوئی ہے, میں آپ سے آخر بات کروں گا, زیادہ ان کے والے پروگرام میں بات نہیں کر سکتا, کیونکہ کچھ میری مجبوریاں ہیں, وہ میں آپ کو اگر آپ سے آپ کال کریں گے تو میں آپ کو ضرور بتا دوں گا.
اچھا, میں نے ویسے بات کی تھی ڈاکٹر صاحب سے, جن سے آپ کی بات ہوئی تھی نا, تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا کام ہو رہا ہے کچھ اس طرح. جی تو آپ بے فکر رہیے, وہ انہوں نے جب کہہ دیا انشاءاللہ آپ کا کام ضرور ہوگا. محب بہت شکریہ آپ کا, ٹھیک ہے, خدا حافظ آپ کو. جی اچھا, گلگت سے عالم جان صاحب ہیں ہمارے ساتھ. جی عالم جان صاحب,
السلام علیکم. میڈم
جی. وعلیکم السلام عالم جان صاحب.
جی میں گلگت بلتستان سے بات کر رہا ہوں اور میں کافی عرصے سے ڈپریشن کا مریض ہوں.
اچھا
تو میں اپنا کہانی سنانا چاہتا ہوں اور ڈاکٹر صاحب سے میں سوال کرنا چاہتا تھا.
ڈاکٹر صاحب تو نہیں ہے مگر مجھے بھی جی ڈاکٹر صاحب تو اب ڈاکٹر صاحب چلے گئے لیکن کہانی جب آپ اپنی سنائیں گے نا جب آپ اپنی کہانی بھیجیں گے اور سنائیں گے تو آپ اطمینان رکھیے ہم ضرور کسی ڈاکٹر کو بلائیں گے آپ کے لیے. تو آپ کو کب سے ڈپریشن ہے آپ کو؟
میرا کافی عرصہ ہو گیا, میرا بھی کافی لانگ ٹائم ہو رہا ہے اور میرا بھی علاج ہو رہا ہے لیکن اس کے لیے کافی اخراجات کی ضرورت ہوتی ہے لیکن میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں.
اچھا
اور اس وقت میں کمرے میں پڑا ہوا ہوں. تو آپ کے جو پروگرام ہے میں روزانہ ڈیلی سنتا ہوں, میں کوشش کرتا تھا کہ آپ کے پروگرام میں اپنا کہانی سناؤں.
ہم آپ کی کہانی ضرور سنیں گے لیکن آپ کو پہلے کہانی لکھ کے بھیجنی ہوگی عالم جان صاحب. آپ پلیز اپنی کہانی لکھ لیجئے اور وہ جو ہمارا پی او باکس نمبر ہے پاکستان کے ٹکٹ لگیں گے جو کم ہوتے ہیں, پی او باکس نمبر 1353 اسلام آباد پہ آپ بھیج دیں ہمیں تو میں آپ کی کہانی فوراً نشر کروں گی. جی
جی میرا موبائل نمبر نوٹ کر لیجئے.
اچھا آپ سعدیہ صاحبہ آپ کا نمبر نوٹ کر لیں گے, آپ ان کو دے دیجئے نمبر. ٹھیک ہے میری طرف سے آپ کو خدا حافظ. اور عزت میر صاحب ہیں ہنگو سے. جی عزت میر صاحب
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام عزت میر صاحب,
کیسے ہیں میڈم؟ خیریت سے؟
جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ کیسے ہیں؟
الحمدللہ. بس پروگرام سنا بہت خوشی ہوئی, ڈاکٹر صاحب کی باتیں بھی سنی
جی
اور کہانی بھی سنی بہت خوشی ہوئی.
اور یہ کہانی کتنی پیاری تھی جو ایک بچی نے اپنے دادا کی کہانی سنائی, یہ سنی آپ نے؟
بالکل کہانی
تھی. کیسی تصویر بنتی ہے ان کے دادا جان کی؟ ایک بہت ہی فرشتہ صفت شخص کی تصویر ذہن میں آتی ہے, بہت ہی شفیق اور اچھے سے کوئی انسان. بہت مجھے اچھی لگی ان کی کہانی. تو آپ کہاں پہ ہوتے ہیں؟ ہنگو میں.
ہنگو میں ہوتا ہوں.
تو آپ بھی کوئی کہانی لکھی ہے ہمارے لیے؟
پہلے بھی آپ نے بتایا تھا مجھے کہ کہانی لکھی لیکن ابھی تک نہیں لکھی, انشاءاللہ کی کوشش کروں گا کہ کہانی لکھ دوں.
اچھا چلیے آپ ہمارے ساتھ ایک منٹ رہیے ساتھ. گلگت بلتستان سے بہت مشکل سے ہمیں کوئی لڑکی فون کرتی ہے, کسی کن کا فون ہے؟ جی السلام علیکم, آپ کا نام
سمجھ؟ السلام علیکم بازی.
وعلیکم السلام, آواز تو بہت پیاری ہے آپ کی. میں بالکل ٹھیک ہوں, نام کیا ہے آپ کا؟
غلام حسن کی بیٹی بول رہی ہوں اور ہم نے کہانی بھیج دی ہے, 15 دن سے زائد ہو گئے جی.
غلام حسن صاحب کی بیٹی ہیں آپ, تو کہانی کس کی, آپ کی کہ غلام حسن صاحب کی؟
نہیں ابو کی کہانی.
ابو کی کہانی ہے تو ابو کی جو ہے نمائندہ بیٹی ہے ان کی. تو آپ کا نام کیا؟ ہاں
فاطمہ.
فاطمہ نام. اچھا اچھا تو کیا کرتی ہیں فاطمہ, آپ پڑھتی ہیں
جی؟
آپ پڑھتی ہیں کیا؟
کیا
آپ اسکول جاتی ہیں, کالج جاتی ہیں, کیا کرتی ہیں آپ؟
جی میں ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ کر رہی ہوں.
اچھا آپ آواز سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ایک چھوٹی سی بچی ہیں. بالکل
جی, ابھی بی اے کر لی ہے اور اس کے بعد ٹیچنگ کر رہی
ہوں. ہاں تو ٹھیک ہے, بی اے کیا ہے تو بچی ہیں آپ ویسے بھی ابھی بھی. تو کیسا موسم ہے آپ کے یہاں آج کل, ٹھنڈک بہت ہے؟
ٹھنڈ بہت ہے بازی, بہت ٹھنڈ. ہم ایک نما ایک کرسی سے بنا, ہم اس کو کرسی کہتے ہیں اور اس کے اوپر بہت موٹا سا کپڑا لگا کے اندر آگ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں.
اچھا تو کیا مطلب, یعنی آپ نے کرسی نما ایک چیز بنائی ہے اور اس کے اندر آگ جلا کے پھر تاکہ گرمی باہر نہ جائے؟
جی
بھائی یہ تو سنیں فاطمہ, یہ تصویر اپنے ابو سے کہیے گا, کہانی نشر ہونے کی شرط یہ ہے تصویر بھیجیں اس کرسی کی مجھے اور آپ سب بیٹھے ہوں اس کے اندر. ٹھیک ہے؟
کیا باجی
تصویر کھینچ کے فوٹو کھینچ کے بھیجیے ہمیں. فیس بک پر ہیں آپ کیا؟
نہیں وہ موبائل.
تو ٹھیک ہے موبائل سے تصویر کھینچیں اور ہمیں ای میل کر دیجیے.
موبائل سادہ چاہیے, اس میں
تو اچھا چلو ٹھیک ہے, پھر میں ہی ڈھونڈوں گی کرسی کیا چیز اور دیکھوں گی کسی اور جگہ. تو چلو بھائی فاطمہ بہت شکریہ, اپنے ابو کی کہانی تمہاری جیسے ہی ملے گی ہم ضرور تمہیں بتائیں گے. ٹھیک ہے تو میری طرف سے سامعین آپ سب کو خدا حافظ. خالد حمید صاحب ہمیشہ میرا تعارف کرواتے ہیں, میں بتا دوں آپ سب کے چہیتے خالد حمید. اکثر آپ لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا خالد حمید کو آپ جانتی ہیں؟ جی ہاں میں انہیں بالکل جانتی ہوں, ہمارے بھائی ہیں وہ اور اس وقت ساتھ بیٹھے ہیں خبریں سنائیں گے آپ کو. سعدیہ اسد ہماری پروڈیوسر تھیں, سلیمان تارا والی انجینئر تھے. آئندہ ہفتے انشاءاللہ مزید کہانیوں کے ساتھ ان کے حل کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اچھی اچھی کہانیاں لکھیے بھیجیے اور کہانی کو پھاڑیے نہیں انتظار میں, اس کو سنبھال کے اپنے پاس رکھ لیجیے. ٹھیک ہے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.